لوگوں نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تیسرے حصے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. گویا کہ آپ کی زندگی کا جو قصہ قرآن نے بیان کیا ہے اس کا پارٹ تھرڈ چل رہا ہے. پارٹ ون میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر سے لے کر مصر کے سفر تک کا پورا قصہ بیان کیا گیا. پھر مصر میں، عزیز مصر کے گھر میں ان پر جو آفتیں آئی اور جو ابتلاء اور آزمائشوں کا دور سے گزرنا پڑا، وہ پارٹ سیکنڈ میں ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد ظالم ارسٹوکریٹ فیملی نے ان کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دیا اور ان کے نہ کردہ گناہ کی سزا ان کو دی گئی. اب جیل کے اندر پہنچنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دائیانہ اور نبی کا کردار سامنے آتا ہے. اب تک تو یہاں موقع نہیں تھا، شاہی خاندان کے اندر پل رہے تھے، ابھی آپ کی عمر بھی کم تھی. جیسے کہ بتایا گیا کہ جب وہ مصر آئے تو 13-14 سال کی ان کی عمر تھی، اور رہے ہوں گے لگ بھگ 5-6 سال شاہی خاندان کے اندر، عزیز مصر کے گھر میں. تو 20 کے لگ بھگ جب آپ کی عمر پہنچی تو یہ پختگی کی عمر بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا شعور اور سنجیدگی کے لحاظ سے بھی. تو اب دعوتی جو کام کرنا چاہیے اور نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جیل میں آنے کے بعد آپ اپنا وہ فریضہ شروع کرتے ہیں. اور کل ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بہترین انداز میں، کیا بہترین پیرائے میں آپ نے اسلام کی ساری تعلیمات کو نچوڑ کے رکھ دیا. اور دائی کا جو کردار ہونا چاہیے کہ حکمت اس کے پاس ہو، لوگوں کی فطرت کو سمجھتا ہو اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وہ بات بتا سکتا ہو. آپ دیکھیں نا کہ جتنی باتیں آئی ہیں، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اخلاق و کردار کی، شرک کے خلاف والی بات اور عبادت کا وہ واضح تصور کہ صرف پوجا پاٹ نہیں بلکہ خدا ہی قانون دینے والا ہے، اس کے قانون کی اتباع کرنی چاہیے. گویا کہ 6 بڑی بڑی باتیں اسلام کی، یہ 6 باتوں کو آپ نے 2-3 آیتوں کے اندر سمیٹ دیا اور مختصر وقت میں آپ نے گویا کہ ان کے دلوں کی حالت کو دیکھ کر آپ نے بات رکھ دی. دعوت کا فریضہ انجام دینے کے بعد کہا کہ دیکھو، جس چیز کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، جو تعبیر تم چاہتے ہو خوابوں کی تعبیر، وہ تعبیر میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. فرمایا کہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں نے جو خواب بیان کیے ہیں اس میں سے ایک فرد کا معاملہ یہ ہوگا. آپ نے تعین نہیں کیا، یہ بڑی حکمت کی چیزیں ہیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ تیرا یہ معاملہ ہوگا، تیرا یہ معاملہ ہوگا. دونوں نے سوال کیا، دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیا آپ نے، اور نشاندہی نہیں کی کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. ایک فرد کے بارے میں کہا کہ تم میں سے جو لوگ رہا ہونے والے ہیں اس میں سے ایک کو، سوری، جن کے دو خواب آئے ہیں ان میں سے ایک رہا ہوگا، اور رہائی پانے کے بعد وہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا اور وہ اپنے پرانے پروفیشن میں لگ جائے گا. بائبل وغیرہ میں باتیں آئی ہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو دو لوگ تھے یہ شاہی خاندان کے لوگ تھے. ایک تھا ساخی، بادشاہ کو شراب پلانے والا، اور ایک تھا شاہی کک، بادشاہ کا جو شاہی خاندان کا پکاتی ہوتا ہے، باورچی ہوتا ہے وہ تھا. اور کسی سازش وغیرہ کے نتیجے میں دونوں پر الزام تھا اور دونوں کو جیل میں بھیج دیا گیا. بعد میں عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو ساخی تھا وہ بے گناہ تھا اور جو باورچی تھا وہ گنہگار تھا، لہذا ساخی کی رہائی کا پروانہ ملنے والا تھا عنقریب، اور باورچی کو سزائے موت ملنے والی تھی. یہ دو الگ الگ گویا کہ فیصلے صادر ہونے والے تھے عنقریب. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کا ایک فرد رہا ہوگا اور جا کر اپنے پرانے پروفیشن میں لگے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، شراب نچوڑے گا، شراب کی کشیدگی کرے گا، اور ایک اور تم میں سے فرد، آپ نے یہ نہیں بتایا. اب ہر فرد جانتا تھا اپنے جرم کے لحاظ سے کس کی رہائی ہوگی اور کس کو سزا ہوگی، دونوں میں سے جانتے تھے. تو دوسرے کے بارے میں کہا کہ تم میں سے جو دوسرا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا، اور اس کے سر کو چڑیاں نوچیں گے، کوے نوچ کر کھائیں گے، پرندے اچک لے جائیں گے، اور اس کی مردار لاش ایسے ہی لٹکتی رہے گی. گویا کہ آپ نے کہا یہ دونوں خوابوں کی تعبیر میں نے بتا دی، وقضی الامر، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے. الذی فیہ تستفتیان، اور جس چیز کے بارے میں تم نے مجھ سے فتویٰ پوچھا تھا، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس کی تعبیر میں نے بتا دی، چلو یہ تعبیر ختم. اس کے بعد کہا یہ، اب ان دونوں کے بارے میں آپ نوٹ کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دائیانہ کردار ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم تھا آپ کے علم کے نتیجے میں کہ ایک فرد رہا ہونے والا ہے, ایک فرد ابھی موت کے گھاٹ اترنے والا ہے, لیکن آپ کا دائیانہ جو جذبہ تھا وہ جذبہ یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ جو شخص زندہ رہے وہ توحید اور اسلام کے بل بوتے پر زندہ رہے, اور جہاں تک اس کی زندگی باقی رہے شاہی خاندان میں جائے گا, بادشاہ کو شراب پلائے گا, توحید کی دعوت اگر وہ لے کر جائے گا مجھ سے, ممکن ہے کہ اس کا بیج جو جا کر بادشاہ کے خاندان کے اندر بھی بو سکتا ہے. تو آپ نے یہ چاہا کہ جسے لمبی عمر ملنے والی ہے وہ بھی اسلام پر جیے, اور جس کی موت اب واقع ہونے والی ہے وہ بھی اپنی موت سے قبل قبل اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لے اور توحید کا وہ پرستار بن جائے. یہ دائی کا جذبہ ہوتا ہے کہ موت قریب ہے, اسے معلوم ہے اللہ کے رسول کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو, لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ جسے زندگی ملے وہ بھی اسلام پر جیے, جسے موت ملنے والی ہے وہ بھی اس کی موت اسلام پر آئے, ایمان پر آئے, یہ مومن کی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو کنوینس کیا اور بتا دیا کہ تمہارا یہ یہ معاملہ ہونے والا ہے. اس کے بعد کہا کہ ان دو میں سے جو رہا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو تم میں سے دو میں سے ایک جو رہا ہو جائے گا اس سے میری ایک درخواست ہے, وہ یہ کہ وقال للذی ظن انہ ناجم مین ہوما قرن عند ربک, جا کر تم اپنے رب کے پاس, رب کا لفظ جو ہے بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اپنے بادشاہ کے پاس, اپنے مالک اور آقا کے پاس جب تم پہنچو تو مجھے یاد کرنا. یہ گویا کہ عربی میں اتنی ہی بات ہے. مفسرین کی اکثریت کی رائے, بلکہ تمام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رہا ہونے والے قیدی سے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کو یاد دلانا کہ یوسف کا کیا معاملہ ہے, کتنے دنوں سے وہ گل سڑ رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں, جیل میں تم نے چھوڑ رکھا ہے, اس کے معاملے میں کچھ تفتیش کرو, اس کے سلسلے میں کچھ تجزیہ کرو اور آگے بڑھاؤ اس کے کیس کو. یہ گویا کہ سب مفسرین نے لکھا ہے. لیکن سب سے پیاری بات مجھے لگی ترجمان القرآن میں ابو الکلام آزاد علیہ الرحمٰن نے جو اڈاپٹ کیا ہے, ان کا نقطۂ نظر سارے مفسرین سے مختلف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے, جس بلند سطح کے خیالات ان کے تھے اور جس طرح سے 20 سال کی عمر میں انہوں نے محسوس کر لیا کہ عورتوں کے مکر اور فریب میں رہنے کے بجائے جیل میرے لیے پسندیدہ ہے, تو ایسا نبی جس کی ذہانت اور فطانت اتنی بلند ہو کہ وہ اپنے معاملے میں بہتر رائے رکھ سکتا ہوں, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میری رہائی کے لیے گزارش کرو, سفارش کرو, میرے لیے ریکمنڈیشن کرو, یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا, تو کہتے ہیں ابو الکلام آزاد صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو دعوت تم کو دی ہے جیل کے اندر, تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھو, میری باتوں کو یاد رکھو, میری تعلیمات کو یاد رکھو, اور یہ تعلیمات کو جہاں جب ممکن ہو سکے شاہی دربار کے اندر پہنچانا. یہ گویا کہ نبی کا جو کردار ہے اس سے بہت مناسب تشریح ابو الکلام آزاد علیہ رحمٰن, میری اس دعوت کو یاد رکھو اور جہاں تک ممکن ہو اس دعوت کو تم اپنے شاہی دربار میں اپنی ملاقاتوں کے اندر پھیلاتے رہو. گویا کہ اس طرح سے آپ نے کہا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کرتے ہوئے چلے, انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ایک نقطہ تو میں نے یہ بیان کیا تھا دو تین دن قبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوژر کے لیے بڑے خاندان میں سلطنتوں سے قریب, پاور سینٹر سے قریب رکھتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کمال ہے انبیاء اکرام کو. ایک اور چیز بھی دیکھیں گے, انبیاء اکرام کو, بہت سے انبیاء اکرام کو چرواہا بنایا, مطلب یہ کہ وہ بکریوں کو چرہاتے تھے. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اس طرح سے بے عقل اور بے سمجھ بکریوں کو ہانکنے, اس ریوڑ کو سنبھالنے اور بھیڑے سے بچائے رکھنے کا فن انہیں اس لیے سکھایا جاتا تھا تاکہ انسانیت کو بھی اس طرح سے وہ بچا کر لے کر چلیں اور شیطان کے حملوں سے اور جہنم کے گڑھے سے بچانے کا گویا کہ وہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریوں کو ہانکا تھا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, عین ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی, چونکہ وہ ایک قبائلی زندگی بسر کرتے تھے. انبیاء اکرام کو ایک دوسری چیز ہے ٹریننگ کے لیے, ایک تھرڈ آسپیکٹ ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی میں ایک پیریڈ ایسا ہونا چاہیے جہاں آدمی کو سکون ملے, ایک سوئی ملے, تھوڑا سا کانسنٹریشن ہو. آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو اعتکاف بھی وہی ہے کہ ایک مومن 355 دن سال کے وہ ہما ہمی میں گزارتا ہے, صبح شام دن ردی وسائل کے پیچھے پڑا رہتا ہے, زندگی کی چکر جو ہے اس چکر سے نکل کر ایک سو ہو جائے, اس کے لیے 10 دن اللہ تعالیٰ نے متعین کیے گئے کہ کانسنٹریشن ایک سو ہی ملے. اور یہ ہر بڑے آدمی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک پیریڈ ایکسکلوسیو ہو اور اسے سیکلوژن نصیب ہو, تنہائی نصیب ہو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا غار حرا میں آپ نے بھی ایک طویل زندگی گزاری, تقریباً 8-10 سال سے زیادہ تو آپ کا وقت وہاں گزرا, مطلب مکے میں آتے تھے ستو کا آٹا لے جاتے تھے, تنہائی میں وہاں غار کے اندر بسیرا کرتے تھے میڈیٹیشن کے لیے, تاکہ وہ جو کاسمک کانشیسنس نبی کے لیے جو بلند سطح کی جو چیز چاہیے فکر کے, اس کے لیے آدمی کو سکون ایک سوئی کانسنٹریشن چاہیے. یہ ہم ہر نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں. پیارے نبی کو اس طرح کی تنہائی میسر آئی غار حرا میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی خاندان میں پلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انتظام کیا کہ آپ کو پھر صحرا میں بھیج دیا اور بالکل دور دراز جنگل میں رہے آپ, اور وہاں شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے, پھر اس کے بعد چلتے رہے بیوی کو لے کر. وہ جو سارا معاملہ ملتا ہے جہاں آپ کو وحی دی گئی وادی تور میں. تو یہ بھی گویا کہ نبی کو کانسنٹریشن ایکسوی کے لیے ایک تھوڑا سا پیریڈ چاہیے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایکسوی نصیب ہو, خدا کی طرف ان کا ذہن متوجہ ہو جائے اور ان کے فکر میں خیالات میں بلندی اور پختگی پیدا ہو. اس کے لیے تنہائی چاہیے تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیل کا انتظام کیا تھا. اور اس لحاظ سے آپ کو گویا کہ جیسے غار ہیرا اللہ کے رسول کے لیے ہے, اس طرح سے جیل حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ایکسوی کے لیے, کانسنٹریشن کے لیے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی اور آپ بھی یہ نہیں کہ ریکمنڈیشن کرنا چاہ رہے تھے, بلکہ آپ نے صرف یہ کہا میری بات وہاں تک پہنچا دو. بات بقیہ بات یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 8-10 سال تک جیل میں زندگی گزارنی پڑی. اور یہاں قرآن میں کہا گیا کہ جس ساتھی کو کہا گیا کہ تم جب جاؤ تو شاہی دربار میں مجھے یاد رکھنا, تو انسانوں میں کمزور انسانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے. قرآن نے دیکھیے ہم 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں مختلف وہ پیش کرتا ہے پکچرز مختلف لوگوں کے. انسان کی جب ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہے, گھگیاتا ہے, منواتا ہے, اے صاحب سن کہتا ہے, اے صداقت کے مجسم کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو, دونوں قیدی کہتے ہیں اور ان سے تعبیر مانگتے ہیں. جب تعبیر پوری ہو گئی, ایک شخص کی چھٹی ہو گئی, رہائی ہو گئی, اب پھر جا کر زندگی کے موج مستی اڑانے لگا تو بھول گیا حضرت یوسف کو, اپنے محسن کو بھول گیا. گویا کہ یہ کمزورفوں کا شیوا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ اپنے محسنوں کے پاس آئیں, ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ اپنے محسنوں کو نظر انداز کر فراموش کر دیں. تو یہ شخص بھی ایسا ہی تھا جو شراب نچوڑنے والا ساقی جو تھا, وہ جب گیا شاہی محل میں تو اپنی تنگی اور اسرت کے زمانے کو بھول گیا, جیل کی زندگی کو بھول گیا, اور حضرت یوسف کو بھی یاد رکھا نہیں, حضرت یوسف کی دعوت کو بھی اس نے پہنچایا نہیں. تو قرآن نے یہ کہا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا. بہرحال ایک حکمت تھی, شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ خواب غفلت میں رہا اور یاد نہیں کیا, نہ حضرت یوسف کو یاد کیا نہ آپ کی دعوت کو یاد کیا. گویا کہ تھرڈ پارٹ یہاں ختم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. اب فورتھ پارٹ شروع ہوتا ہے کہ جیل سے جو زندگی کے, میں نے جیسے کہا کہ نامرادی اور ناکامی کی سب سے نچلی سطح, ایک کنعانی شخص, ایک غلام شخص, ایک وہ شخص جس پر جرم لگا ہوا ہو, اور پھر ایک قیدی, ایک دم نچلی سطح سے معاشرے کے اسے اٹھایا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا, کہ تنہا قید سے نکل کر وہ سلطنت کی کرسی اور باغ ڈور سنبھالتے ہیں. یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے. چیپٹر ایسے شروع ہوتا ہے کہ ایک دن بادشاہ نے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا بادشاہ, اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب بہت گمبھیر تھا, بہت پریشان کن تھا, اور اس سے رہا نہیں گیا, اپنے شاہی درباریوں کو بلایا اور اس میں جو معبر تھے, جو تعبیر بیان کرنے والے تھے, ان کے سامنے اس نے خواب بیان کیا. کیا خواب تھا؟ خواب یہ تھا, بادشاہ نے کہا کہ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات. کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, بہت پریشان خواب, وہ یہ ہے کہ 7 دبلی گائے ہیں, 7 موٹی گائے, فربا گائے 7, پھر 7 خشک بالیاں میں نے دیکھی اور 7 ہری بھری بالیاں میں نے دیکھی ہیں. پھر یہ ہے کہ 7 جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھائی جا رہی ہیں, میں نے خواب میں یہ دیکھا, اور 7 جو خشک بالیاں تھیں وہ خشک بالیاں ہری بھری بالیوں کو, سبز بالیوں کو کھائے جا رہی تھی. میں نے یہ خواب دیکھا, بہت پریشان خواب, اور بادشاہ سے رہا نہیں گیا, پوچھنا چاہتا تھا, اپنے شاہی درباریوں سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ. یہ کیونکہ معاملہ بہت علمی سطح کا معاملہ تھا, اس کی تعبیر آسان نہیں تھی, اور تعبیر ہاں کا نہیں جا سکتا, تیر تکے نہیں چلائے جا سکتے اندھیرے میں, بلکہ اس کے لیے علم اور حقیقت شناس آدمی چاہیے تھا, با علم آدمی چاہیے تھا. تو اس کے لیے چاہیے کہ صاحب صحیح اس کی تعبیر بتائی جائے. میں ایسے بیچ میں ایک واقعہ ایسے سنا دیتا ہوں آپ کو. خوابوں کی تعبیر کا جو معاملہ ہے وہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہے, اور ہر انسان تعبیر بیان نہیں کر سکتا. تعبیر بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ خاص صلاحیتیں درکار ہیں, کچھ اندرونی اور باطنی صلاحیتیں درکار ہیں. خوابوں کے معاملے میں علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ بتایا جاتا ہے کہ ان پر خواب کی تعبیر کا علم ختم ہو گیا. مطلب یہ کہ بہت بڑے عالم دین تھے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں, اور یہ کون تھے؟ صحابہ کرام کا دور انہوں نے پایا, گویا کہ تابعی تھے یہ. ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میں بھولتا ہوں اس وقت عبداللہ بن زبیر, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویا مروان بن حکم یا کوئی دوسرا بادشاہ تھا, مروان بن حکم تھا غالباً. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عبداللہ بن زبیر نے, زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ مروان بن حکم, فی الوقت ہم یہ مان کر چلیں گے مجھے یاد نہیں ہے, مروان بن حکم جو بادشاہ تھا وقت کا, ان کی اور ان کی ٹکر تھی. وہ غلط بادشاہ تھا, اور یہ جیسے کہ امام حسین کا معاملہ ہے لگ بھگ ویسا ہی ہے, یہ خلافت پھر سے جاری کرنا چاہتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر نے خواب دیکھا, وہ یہ ہے کہ مروان سے ان کی کشتی ہو رہی ہے, اور کشتی میں انہوں نے پچھاڑ دیا, یہ غالب آ گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر غالب آ گئے, اور ان کے پاس بھیجا. ایک فرد کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو میرا نام نہیں بتانا, تم جا کر علامہ ابن سیرین سے پوچھو کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. گویا کہ وہ فرد اپنے طور سے کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا وقت کے بادشاہ کو میں نے پچھاڑ دیا, میری کشتی لڑائی ہوئی. تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ تو جھوٹا ہے, تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتا, یہ خواب تیرا خواب نہیں ہے. اس وقت اس پوری دنیا میں اگر یہ خواب کوئی دیکھ سکتا ہے تو عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی دیکھ سکتا نہیں, جاؤ اس کو بھیجو میرے پاس, علامہ ابن سیرین نے کہا. تو عبداللہ بن زبیر کو بعد میں آنا پڑا. آنے کے بعد انہیں بتایا کہ یقیناً تیری اور وقت کے بادشاہ کی ٹکر ہوگی, خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی, ٹکر ضرور ہوگی, تو ہارا جائے گا, تیری شہادت ہو جائے گی, وقت کا بادشاہ غالب آ جائے گا. خواب میں تو یہ دیکھا کہ یہ غالب آئے حضرت عبداللہ بن زبیر اور وہ اس کو چتلٹا دیا گیا, لیکن آپ نے تعبیر بیان کی. کہنے کا مطلب یہ ہے علامہ ابن سیرین جو ایک تابعی تھے انہوں نے پرفیکٹلی جانچ لیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی خواب دیکھ نہیں سکتا. خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں یہ ساری چیزیں ہونی پڑتی ہیں. تو اس طرح سے یہ جو خواب ہے اتنا پیچیدہ خواب, اس خواب کی تعبیر عام درباری نہیں بتا سکتے تھے. اب یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی بات نہیں معلوم ہوتی ہے تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے, جو باوقار, جو سنجیدہ آدمی ہوتا ہے, جو علم جس کے پاس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے نہیں معلوم. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے صاف صاف کہتے ہیں کہ صاحب مجھے نہیں معلوم. جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے, نیم حکیم ہوتا ہے, وہ بات کو لاگ لپیٹ کے ساتھ اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے, میک اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان لوگوں نے کہا جو خواب کے تعبیر بیان کرنے والے تھے بادشاہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ, ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے. یہ کہاں ازغاث احلام, کہا کہ یہ پریشانی کے خواب ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بے وقت خواب ہے, بس ایسے ہی ڈراؤنی خواب جیسے پڑھتے ہیں, بے معنی خواب. میں نے جیسے پہلے دن بتایا تھا تین قسم کے خواب ہوتے ہیں, ایک الہامی خواب ہوتا ہے, ایک شیطانی خواب ہوتا ہے, اور ایک نفس جو ہے وہ انرول ہوتا ہے, گویا کہ ذہن کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ منعقص ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے, اس کی کوئی بہت زیادہ تعبیر نہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, کہا ہم تو سچے خوابوں کی تعبیر بتانے والے, پرفیکٹ خوابوں کی تعبیر بتانے والے, یہ سب چھوٹے موٹے قسم کے خواب ہیں, گویا کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا, اس لیے کہ خواب ایسا تھا کہ اس کی تعبیر چاہیے تھا اس کو. تو اتنے میں وہ شخص جو شراب پلانے والا تھا, جو ساقی تھا, اسے یاد آیا. ہاں اب یاد آیا کہ میں یوسف کو میں بھول گیا. یوسف نام کا ایک آدمی جیل میں اس سے ملاقات ہوئی, بڑا پاک باز آدمی, بڑا صداقت شیار آدمی, اور مجسم صداقت اس کے اندر, بہت پاک باز نیک سیرت کا انسان, میں نے اس کو بھول گیا میں. تو اب اسے اچانک یاد آیا, اس نے کہا جہاں پناہ میں ایک فرد کو جانتا ہوں, آپ کی مملکت میں ایک آدمی ہے میں اس کو جانتا ہوں, اور مجھے بھیجیے بتا انبی حکم بتاویل ہی فارسلون, وہ ایک شخص ہے جو بتائے گا اس کی تعبیر کیا, مجھے بھیجیے جیل کو بھیجیے. بادشاہ نے کہا جاؤ جیل کو جاؤ. تو جیل کو اب وہ آتا ہے, وہ شخص جو ایک زمانہ کاٹ چکا ہے, وقت کاٹ چکا ہے جیل کے اندر, اب بادشاہ کے پاس اچھی زندگی بسر کرتا تھا, اس نے کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا, میں لے آؤں گا تعبیر. گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا, کیا کہا میرے پرانے ساتھی نہیں کہا, کہا کہ یوسف ایوہ الصدیق, اے یوسف اے سراپا راست باز. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہے مومن کا کردار, دائی کا کردار, لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں, یہ ہوتا ہے, لوگ اس کے پیچھے برا بھلا نہ کہیں, اس کو غلط القاب سے یاد نہ کریں. مومن اپنے اخلاق سے, کردار سے ایسا دھاگ بٹھاتا ہے, روب بٹھاتا ہے کہ لوگ اسے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا, ہمیں معلوم ہے غالباً سورہ صافات میں آتی ہے یہ دعا, جس میں کہا کہ اے پروردگار میرے بعد آئندہ نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما, لوگ مجھے اچھے نام کے ساتھ یاد کریں. یہ گویا کہ مومن کی تمنا ہونی چاہیے. یہاں جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا وہ پرانا قیدی, کہا کہ اے یوسف اے سراپا صدیق, اے سراپا سچائی کا مجسم, کہا پکار کر کہا افتنا فی سبع بقرات, ہم کو فتوا دیجیے, ہم کو تعبیر بتائیے. تعبیر یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ جہاں پناہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سات دبلی گائے ہیں اور وہ سات موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں, اور سات سوکھی اور خشک بالیاں ہیں اور وہ کھا رہے ہیں سات سبز اور ہری بھری بالیوں کو, اس کی کیا تعبیر ہے پوچھا, تاکہ مجھے جلدی بتائیے میں واپس جا کر لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتا سکوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت نہیں لیا, وہاں دعوت کے لیے وہاں ضرورت تھی تو آپ نے وقت لیا, دعوت کی باتیں کہیں, یہاں ضرورت تھی جس حساب سے موقع مناسب تھا, اس نے چونکہ اجلت میں تھا اور چاہتا تھا کہ تعبیر بتائی جائے تو آپ نے تعبیر بتائی. تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو سات سال تم زبردست یہاں فراوانی ہوگی, خوشحالی ہوگی, سر سبز و شادہ بھی ہوگی, اور خوب کلٹیویشن کا زمانہ آئے گا. یہ سات گویا کہ موٹی گائیں, فربا جو گائیں ہیں, اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو لہلاتی ہوئی کھیتیاں ہوں گی اور سات سال تک فصل زبردست اگے گی. اس کے بعد سات سال آئیں گے جو خشک سالی کے, قحط کا زمانہ آئے گا اور قحط کا ایک پیریڈ سات سال تک چلے گا. اب اس کے بعد صرف خواب کی تعبیر اتنی کافی تھی, لیکن آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا, کہا کہ یہ جو 7 سال میں تم جو فصل کاٹو گے اس فصل کو احتیاط کے ساتھ رکھنا. کیوں؟ یہ جو 7 سوکھی بالیاں اور 7 سبز بالیوں کا جو تذکرہ ہے خواب میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالیوں کو اپنے مطلب خوشے اور دانے ایز اٹ از رکھو, اسے جھڑاؤ نہیں. پودوں سے دانوں کو دھو ہو کے اس کو نہ کیا جائے, ایسے ہی اس کو اٹھا کر سٹور ہاؤسز میں ویئر ہاؤسز کے اندر جوڑ لیا جائے, اپنے گراؤنڈ میں ایسے ہی رکھا جائے. جتنی ضرورت ہے اس میں احتیاط کے ساتھ تم 7 سال جب فصل کرو گے 7 سال میں تھوڑا تھوڑا کھاؤ, اور باقی جو آئندہ 7 سال خشک سالی کے آئیں گے قحط کا جو زمانہ آئے گا اس زمانے کے لیے ابھی سے اسٹوریج شروع کر دو. گویا کہ آپ نے تعبیر بھی بتائی, تعبیر کے ساتھ آپ نے ایک سیاسی حکمت عملی بھی بتا دی کہ جتنا فصل کاٹو سب کا سب استعمال نہ کرو بلکہ اسے محفوظ کرو, اسٹور کرو, اور آئندہ اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں اس میں استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بھی بتائی جو بادشاہ کے خواب میں نہیں ہے, کہا کہ اس کے بعد گویا کہ 7 سال پلس 7 سال 14 سال کے بعد 15 سال ایسا ہوگا کہ لوگ چونکہ 7 سال قحط کا زمانہ گزرے گا, خشکی کا زمانہ گزرے گا, تنگی کا زمانہ گزرے گا, ڈراٹ سیزن گزرے گا, تو اس کے بعد لوگ فریاد کریں گے. کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ پکڑتا ہے قوموں کو, لوگوں کو تنگی کے اندر عسرت کے اندر مبتلا کرتا ہے تو لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں, جب فراوانی دیتا ہے تو آدمی نکما ہو جاتا ہے, لیکن جب تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو قوم ہو کے فرد خدا کی طرف پلٹتے ہیں. کہا کہ لوگ پلٹیں گے خدا کی طرف, یہ نبی کی تعبیر ہے, یہ لوگ پلٹیں گے خدا کی طرف, اور تب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, معافی مانگیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برسائے گا, خوب بارشیں ہوں گی, خوب فصل ہوگی. 15ویں سال میں گویا کہ 7 قحط کے سال کے بعد, 8واں جو سال ہے قحط کے بعد والا, یا آج سے شروع کریں گے تو 15 سال بعد زبردست بارش ہوگی اور خوب فصل اگے گی, اور انگور چونکہ انگور کا وہاں بہت زیادہ اس کی کھیتی باڑی اور اس کی فصل ہوتی تھی, کہا کہ خوب لوگ انگور نچوڑیں گے. یہ بادشاہ کے خواب میں نہیں تھا, آپ نے بتا دیا کہ 15واں سال بہت ہی خوشی کا سال ہوگا اور انتہائی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی. یہ خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی. یہ فرد گیا, پرانا قیدی گیا اور جا کر بادشاہ جہاں پناہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ میں تعبیر لے آیا ہوں, اور یہ تعبیر ہے. بادشاہ کے سامنے جب یہ تعبیر سنائی گئی بادشاہ خوش ہو گیا, سمجھا کہ صحیح چیز یہی ہے. اب اسے اطمینان ہوا کہ میں جو خواب دیکھ کر پریشان تھا 2-4 دن سے, اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ اب مملکت میں جو فصل ہو رہی ہے اسے بچایا جائے اور آئندہ خشکی کا زمانہ آئے گا. ساری چیزیں اس نے بھانپ لیا اور پسند کیا. اس نے پسند کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کی رائے بن گئی, اچھی رائے بنی کہ واقعی کوئی ہونہار آدمی ہے, کوئی ٹیلنٹڈ آدمی ہے, اور ایسے ٹیلنٹڈ آدمی کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے تاکہ اب اس کو بلایا جائے. تو بلوا کر بھیجا, حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. اب وہ پھر آیا, پرانا ساتھی آیا اور شاہی پروانہ لے آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا. یہاں بھی دیکھیں پیغمبرانہ شان, حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نبوت کا جو منصب ہے اس لحاظ سے آپ کا جو شان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پروانہ آیا اور چھٹی رہائی کے لیے. عام لوگ ہوتے ہیں فوراً خوشی خوشی اچھلتے کودتے کپڑے پہنتے اور بھاگ کھڑے ہوتے بادشاہ کے دربار میں حاضری دینی ہے, نہیں, آپ نے اپنے جسم کی رہائی سے پہلے آپ کے اخلاق پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی رہائی کا مطالبہ کیا. کہا کہ بعد میں میری جسم کی رہائی ہو, میرے اخلاق, میرے کردار اور میری سیرت پر جو تہمت لوگوں نے لگائی ہے, خاص کر اپر کلاس اور ہائر سٹیٹس کی, جو ہائر کلاس سوسائٹی کی جو عورتوں نے جو ظلم کیا تھا مجھ پر, اس کا معاملہ پہلے مجھے وری کیا جائے, مجھے, میں اس جیل کے اندر پھنسا ہوا ہوں اس سے مجھے پہلے نکالا جائے, اس کے بعد میرے جسم کو آزاد کیا جائے, رہائی کی جائے. اب جا کر پھر یہ واپس پہنچتا ہے, بادشاہ سے کہتا ہے کہ وہ آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں, حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ بھی دیکھیں. ان کا یہ کہنا ہے فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, کہا کہ جا کر پوچھو ان عورتوں کا معاملہ کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے. یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی جو مجھ پر ڈیورے ڈال رہی تھی, جو مجھ پر ریج رہی تھی, جو مجھ پر حملے کر رہی تھی, اس کا معاملہ کیا, یہ نہیں کہا. اس لیے کہ نبی کا اخلاق اور ایک انسان, شرافت والا انسان, شریف انسان کا جو مرتبہ ہے وہ یہ کہ میں جس گھر میں پلا میرے محسن کی بیوی پر کوئی لفظ نہ اٹھاؤں. اس لیے کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے اگر ان کا تذکرہ کر دیا جائے تو کافی ہے. عزیز مصر کی بیوی کا آپ نے نام نہیں لیا. کہا کہ بادشاہ سے پوچھو وہ ہائر سوسائٹی کی عورتوں کا معاملہ کیا ہے, ان کا کیس پینڈنگ ہے ابھی تک, جو ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے اس کا پہلے معاملہ بری ہو جائے اور اس کی سنوائی ہو جائے, اس کے بعد میں رہا ہو جاؤں گا. یہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تیسرا زبردست اخلاقی وار تھا بادشاہ پر. پہلا یہ کہ آپ نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی, دوسرا یہ کہ آپ نے ترکیب بھی بتائی, صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی, اسٹریٹجی بھی بتائی فوڈ اسٹوریج کے سلسلے میں, دو, اور تیسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بلند کیریکٹر کے انسان ہیں کہ آزادی کے لیے, رہائی کے لیے وہ بے چین نہیں ہیں, ان کی تمنا نہیں ہے. پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر جو الزام دھرا گیا ہے اس سے ان کو بری کیا جائے. تو بادشاہ بہت متاثر ہوا, کہا کہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں. اپنے اس شہر میں بلوا بھیجا ان بڑی خواتین کو, زنانہ نے مصر کو, مصر کی بڑی بیگمات کو, بہو اور بیٹیوں کو بلایا, جو جو لوگ اس پارٹی میں, ٹی پارٹی میں شریک تھے, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیوٹی شو ہوا تھا, جہاں آپ کے حسن کو ظاہر کیا گیا تھا اور آپ کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی, تو اس واقعے میں جو جو عورتیں ملوث تھیں ان سب کو بلایا بادشاہ نے. بلانے کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہے بتاؤ, کہ قال الملک تنی بھی ہاں ان ربی بھی قیدی ہن علیم, قال ما قدب کننا اذ راوت تن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سو. کہا کہ انہوں نے ایک ایک نے کہا, ہر عورت نے کہہ دیا کہ ہم حضرت یوسف کے اندر ذرا برابر بھی برائی نہیں پاتے, حاش للہ, بہترین انسان ہے وہ, فرشتہ صفت انسان ہے, اس کے اندر ہم نے کوئی غلطی, کوئی برائی کی طرف میلان تک ہم نے نہیں دیکھا, آج ہم کنفیس کرتے ہیں. وہ کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 12-15 سال ہو گئے, اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کا ایکسکلوسیو بیان قرآن دیتا ہے بعد میں. پہلے تو یہ ان عورتوں نے کہا, جو خاص کر بڑی سوسائٹی کی جو عورتیں تھیں ان سب کو بلانے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم قصوروار ہیں, یوسف قصوروار نہیں, اور یوسف حاشا للہ ہم نے اس کے اندر ذرا برابر بھی برائی نہیں دیکھے. خالت امرات العزیز, اب پھر عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ آ رہا ہے, وہ اب اس کا اس سے ایکسکلوسیو بیان لیا جا رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ الان حسحس الحق, آج حق واضح ہو گیا, سچی بات آشکارا ہو گئی. وہ یہ ہے کہ انا راوت عن نفسی, میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے, میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی, گویا کہ طالب نہیں مطلوب تھا وہ, اور وہ محبوب تھا, اور اس کی طرف میں نے گویا کہ آگے قدم بڑھایا تھا, اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ نیک انسان, اچھا انسان, صادق اور سچا انسان ہے, اور اس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ گویا کہ انہوں نے بیان دے دیا. اب اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں تین مرتبہ ہو گیا, پہلی مرتبہ دروازے پر پھنسی عورت, دوسری مرتبہ وہاں ہوا کہ اپنی ہائر کلاس کی عورتوں کے درمیان اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی غلطی کو بیان کیا, لیکن وہاں تھوڑا سا انکشاف کیا اور تھوڑا چھپائے رکھا. اب یہاں اس نے برملا اس کا اظہار کیا, کنفیس کیا, اپنی غلطی کو تسلیم کیا. تو یہ بات پورے معاشرے کے اندر پھیل گئی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں, پاک سیرت ہیں, نیک انسان ہیں, اور یہ بڑی خاندان کی عورتیں, یہ مکر و قید کی عورتیں ہیں, یہ معلوم ہو گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر یہاں پھر بادشاہ کا جو میسج تھا کہ آپ بری ہیں اور عورتوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے, آ کر سنایا. جب آ کر وہاں سنانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا, میری غرض یہی تھی کہ میں بری ہو جاؤں, اور عورتوں کی جو چال بازیاں تھیں اور ان کی جو غلطیاں تھیں وہ غلطی واضح ہو جائے. میں نے در پردہ خیانت نہیں کی, میرے محسن, میرے مربی, جس گھر میں پلتا تھا, میرے مالک کی بیوی پر میں نے ڈورے نہیں ڈالے, میں نے خیانت نہیں کی. اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو سیدھے راستے پر نہیں لگاتا. اس کے بعد ہم داخل ہو رہے ہیں 13 پارے میں. 13 پارے کی جو آیت ہے بڑی پیاری آیت, کہتے ہیں وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت پیارا قول ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ بات تو کہی ہے کہ میں غلطی نہیں کیا, عزیز مصر کی بیوی کی غلطی ہے, میں نے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی, لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا پاک باز ہوں. میں اس بارے میں نہیں کہتا کہ میں بھی نفس رکھتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے جو پاکی سرزد ہوئی, مجھ سے جو کنٹرول نصیب ہوا, مجھے میں نے نفس پر جو کنٹرول کیا وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں ثابت کرتا, میں اپنا آپ کو اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں انسان ہوں, میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, اور نفس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف اکساتا ہے. الا یہ کہ الا ما رحم ربی, میرا رب اگر کسی پر رحم کر دے تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے, ایک نبی اپنے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں, نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی نفس ہے, نفس برائی پر اکساتا ہے, بس اللہ کا فضل تھا تو میں محفوظ رہا, ورنہ ان عورتوں کی چال میں پھنس جانا بہت آسان تھا. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور اس کی شفقت رہی, اس کا سہارا رہا, اس کی پشت پناہی رہی, میں بچ گیا. نفس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ تین قسم کے نفس ہیں, قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے. ایک ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نفس امارہ, اور ایک ہے نفس لوامہ, اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ. قرآن میں یہ تینوں الفاظ آئے ہیں. نفس امارہ انسان کے نفس کا وہ حصہ ہے جو انسان کو برائی پر, غلطی پر, گناہوں پر اکساتا ہے, یہ نفس امارہ ہے. دوسرا ایک نفس مطمئن نفس لوامہ ہے. دوسرا نفس لوامہ وہ نفس کا حصہ ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر ملامت کرتا ہو, ٹوکتا ہو, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, کچوگے لگاتا ہو. غلط کام کرنے سے پہلے دل کے اندر ایک دھڑکن پیدا ہوتی ہے, وہ نفس لوامہ کا کمال ہوتا ہے. نفس لوامہ ارتعاش پیدا کر دیتا ہے اور آدمی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کانپنے لگتا ہے, تو یہ نفس لوامہ ہے. اور نفس مطمئن آدمی جب نیک کام کرتا ہے تو اسے ایک سرور ملتا ہے, ایک انبساط ملتا ہے, ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, اس کو کہا گیا نفس مطمئنہ. نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, کہا کہ ہر انسان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے. اور میں اپنے آپ کو نفس امارہ سے بری قرار نہیں دیتا. نفس امارہ تو غلطیوں پر اکساتا ہے, لیکن میرا رب جس پر رحم کرے وہ اس سے بچا رہے گا. ان ربی غفور رحیم, اور میرا رب غفور ہے رحیم ہے. اس کے بعد بادشاہ نے کہا, یہ گویا کہ جواب دیا آپ نے. اب دیکھیے بادشاہ پر اثرات میں نے پہلے تین گنائے تھے کہ تعبیر بتائی, ترکیب بتائی, اور اس کے بعد رہائی کے لیے اس نے جلدی نہیں کی. اب اس کے بعد یہ کہا کہ اس نے اپنے آپ کو پاک باز بھی ثابت نہیں کیا, یعنی اپنی پاک بازی کا دعویٰ نہیں کیا اس نے, اور اس سے جو اخلاق و کردار جو ظاہر ہوا اس نے اس کو خدا کی طرف منسوب کیا, اور اس کے خدا کا کرم اور اس کی رحم کی طرف منسوب کیا. یہ گویا کہ سٹیپ وائز اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دل میں جگہ پیدا کی, اور ایک ایک انسیڈنٹ کے بعد بادشاہ کے دل کھلتا گیا حضرت یوسف کے لیے. کہا کہ اب بلا کر لاؤ اس کو. وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی, بلاؤ میں اس کو اپنا معتمد خاص, میں اس کو اپنا مشیر بناؤں گا, میں اس کو اپنا ایڈوائزر بناؤں گا. معلوم ہے کہ ہر بادشاہ کے پاس, ہر پرائم منسٹر کے ساتھ ایڈوائزر لگے ہوتے ہیں. ہم کو جو لگتا ہے کہ پریس بیان میں آ کر زبردست فلسفیانہ گفتگو اکنامک پالیسی کے متعلق اور فوڈ اینڈ سول سپلائیز کے متعلق جو بیان کر دیا جاتا ہے, ان کا کمال نہیں ہوتا پرائم منسٹر وغیرہ کا. ان کے پیچھے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے, آئی ایف ایس آفیسر, آئی پی ایس آفیسر, آئی اے ایس آفیسر ہوتے ہیں. وہ ہر سبجیکٹ کے ماہر ہوتے ہیں, ایڈوائزرز ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, وہ ان کو بیانات لکھ کر دیتے ہیں. یہاں اس نے کہا بادشاہ نے کہ میں بھی اپنا اس کو مشیر بناؤں گا, اپنا ایڈوائزر بناؤں گا. کس معاملے میں ایڈوائزر؟ ہو سکتا ہے کہ ہوم منسٹر کا ایڈوائزر ہو, ہو سکتا ہے کہ فوڈ اینڈ سول سپلائیز کا ایڈوائزر ہو, ہو سکتا ہے کہ فائنانشیل ڈیلنگ کا ایڈوائزر ہو, کوئی بھی ایڈوائزر ہو سکتا ہے. میں اس کو اپنا ایڈوائزر, اپنا معتمد خاص بنانا چاہتا ہوں, اس کو بلا کر لاؤ. بلا کر لایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام. اب آئے جب ان کو بری کر دیا گیا اس الزام سے جو لوگوں نے لگایا تھا, اب اپنی رہائی کے لیے وہ تیار ہوئے اور آئے بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ کے دربار میں جو آئے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے آئے, اپنی شان, اپنی جو وقار ہے اپنا, اس وقار کے ساتھ وہ پہنچے. جبکہ بائبل اور تورات میں بہت گھٹیا قسم کی تصویر پیش کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حجامت کیے, کپڑے نہا دھو کر, کپڑے پہن کر خوشی خوشی بھاگے, وہاں جا کر سرب سجود ہو کر بادشاہ جہاں پناہ کے دربار میں سلام کیا, سلامی بجا لانے کے بعد بادشاہ سے گفتگو شروع کی اور خوب تعریفیں کرنے لگے. یہ سب گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے بہت گری ہوئی چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بہت بلند تھا. حاضر ہوئے بادشاہ سے دو بدو گفتگو, ڈسکشن, اور آمنے سامنے ڈائلاگ ہو رہی ہے. تو اس میں فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین, جب گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ آپ پر میرا اعتماد بہت بڑھ گیا ہے, میں نے محسوس کیا کہ آپ ایک امانت دار انسان, ایک راست باز انسان, اور ایک قدر و منزلت کے انسان ہیں, اور آپ کی قدر و منزلت ہمارے پاس ہے. ہم آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو ریگارڈ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس آپ کے لیے جو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, گویا کہ قحط کا جو زمانہ آئے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جو تجویز ہوگی, آپ کی جو اسٹریٹجی ہوگی, ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ گویا کہ بادشاہ نے کہا. قرآن نے تفصیل نہیں بیان کیا, مفسرین نے کہا کہ اور طویل گفتگو ہوئی ہوگی, اور آپ کی گفتگو میں آپ کا جو کیا کہیے کہ معاملہ فہمی, حقیقت تک پہنچنے کی جو نگاہ آپ کی, اور آپ کا جو ذہنی سطح, انٹلیکچوئل جو سطح ہے, اس گفتگو میں بادشاہ کو انہوں نے متاثر کیا, اور زیادہ متاثر کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہم پورٹ فولیو دیں گے آپ. بادشاہ نے کہا کہ آپ امانت دار ہیں, آپ جو پورٹ فولیو اور جو کلیدی رول, جو منصب آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے, اور اس ملک کے ذمہ داری کو آپ سنبھالیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا. نبی اسی لیے آیا کرتا ہے دنیا میں, ہر رسول اس لیے آتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو, اور صرف مسجدوں کا وہ دین نہ رہے بلکہ سلطنتوں کا, مملکتوں کا, بازار کا, فوڈ اینڈ سول سپلائیز کا, اکنامک افیئرس کا, ڈراٹ کا, ہر معاملے کا دین بن جائے اسلام, جس کے لیے ہر رسول دنیا میں آتے ہیں. اور میں نے سورہ توبہ کے وقت بتایا تھا کہ صرف مسجدوں کا, نماز روزے کا, اور زکات اور حج کا دین نہیں, یہ دین مسجدوں سے شروع ہو کر ایوانوں تک چلتا ہے, اور زندگی کے سارے مسائل پر حاوی ہوتا ہے. رسول اسی لیے آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا, اور آپ دیکھیے بہت جلد بہت آسانی کے ساتھ آپ اس ماہ تک پہنچتے ہیں اقتدار تک. یہ اصل میں اس سورہ کو نازل کرنے کی وجہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ کچھ انبیاء کو 950 برس محنت کرنے کے باوجود بھی 70-80 سے زیادہ لوگ نہیں ملے اور ان کو دنیا میں حکومت اور سلطنت نہیں ملی, حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ. اور کچھ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو کچھ ہی مشقت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اقتدار تک پہنچا دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی گویا کہ 10-12 سال کی محنت ہے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ 15 برس کی عمر میں لگ بھگ مصر پہنچے اور 30-32 برس کی عمر میں آپ اقتدار تک پہنچ گئے. کل لے دے کر 20 سال کی تگ و دو ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال ہی میں اللہ کے رسول بھی غالب آئے, اور مکہ جب فتح کیا تو آپ کی دعوت کو دنیا میں آئے ہوئے 20 سال. بتانا یہ مقصود تھا کہ کچھ انبیاء کو 950 سال چاہیے, کچھ انبیاء کو 15-20 سال کی محنت کے بعد دنیا میں ان کا دین غالب آتا ہے. حضرت یوسف نے دیکھا کہ عین موقع ہے, آپ نے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہا کہ میں حفیظ ہوں, میں علیم ہوں, میں حفاظت کر سکتا ہوں, میرے پاس علم ہے. اور میں انہیں حفاظت سے مراد صرف چارہ اناج اور غلہ نہیں ہے, پوری مملکت کے فائنانشیل ایشوز جو ہیں افیئرز ہیں اس کی میں حفاظت کر سکتا ہوں, اور اکنامک کرائسس سے میں اس ملک بچا سکتا ہوں, اور علیم یہ کہ میں سارے معاملات پر نگاہ رکھتا ہوں, مجھے علم ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے. کہا کہ میرے پاس چابیاں لاؤ, کنجی لاؤ خزانے کے. یہ آپ نے مطالبہ کیا. اس میں علماء نے گفتگو کی ہے. کیا گفتگو؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف پورٹ فولیو مانگا تھا فائنانس منسٹری کا, یا ڈراٹ جو کمیشن بنایا جائے گا اس کا کمشنر, قحط سالی کی کمشنری گویا کہ آپ نے مطالبہ کیا, یا گویا کہ فائنانس منسٹر کا پورٹ فولیو آپ نے مطالبہ کیا کہ لاؤ میرے پاس, میں اس کو سنبھالوں گا, میں اپنے اندر اس کی اہلیت رکھتا ہوں. لیکن بعد مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, موقع کو جب غنیمت جانا تو آدمی جو ہے بڑی چیز پہ حملہ کرے, اور خاص کر نبی اس کے لیے نہیں آئے گا کہ کسی بادشاہ جہاں پناہ کی دی ہوئی رعایتوں میں ایک فائنانس منسٹر بن کر تھوڑا چھوٹا کام کرے. نہیں, بڑے کام کے لیے انہوں نے بڑا اقتدار مانگا, کہا بادشاہ مجھے بنائیے. اس کا مطلب یہ مفسرین نے بیان کیا کہ اب گویا کہ پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہوتا ہے ٹاپ موسٹ عہدہ, لیکن اس سے ایک بڑا عہدہ بادشاہ کا ہے. بادشاہ نے کہا کہ ہم تم کو ساری سب مملکت مصر کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں, لیکن میں بادشاہ رہوں گا, میرا چلے گا, اور ذمہ داری تمہاری ہے, سارے ملک کو تم سنبھالو, تمہارے اوپر میں بادشاہ ہوں. یہ ویسے ہی جیسے انڈیا میں پریسیڈنٹ ہوتا ہے جو صرف ربر اسٹیمپ ہوتا ہے, باقی سارے اختیارات کل اختیارات پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور پریسیڈنٹ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر سے برائے نام ہوتا ہے, لیکن برائے کام پرائم منسٹر ہوتا ہے. لگ بھگ ایسی ہی کیفیت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ مل گیا جہاں سارے کام آپ کے ہاتھ میں آ گئے, اور برائے نام کچھ اقتدار کچھ کنٹرول بادشاہ کے ہاتھ میں رہ گیا, گویا کہ آپ اس وقت کے پرائم منسٹر ایک معنی میں بن گئے, اور ساری ذمہ داریاں آپ کے ہاتھ میں آ گئی, آپ نے سنبھالا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے یوسف کو زمین میں تمکنت, اس کو اقتدار عطا کرنے کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا, اور ہم ایسے ہی اچھا بدلا دیتے ہیں نیک لوگوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کی ستائش کی گئی قرآن میں, کہا کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. نصیب برحمت من نشا, اچھے لوگوں کی قسمت ہم ایسے ہی لکھتے ہیں اور ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد کہا کہ صرف دنیا میں اقتدار مل جانا یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے, یعنی اتنا دے کر ہم ختم نہیں کرتے, آخرت میں بھی ہم ان کے لیے والاجر الاخرہ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون, نیک اور متقی لوگوں کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے, لیکن دنیا میں بھی ہم ان کو سلطنت اقتدار کرسی اور غلبہ عطا کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کرسی کا راستہ, اقتدار اور مملکت کا راستہ ہم نے آسان بنا دیا, اور اللہ کے فضل سے یوسف علیہ السلام گویا کہ وقت کے پرائم منسٹر بن گئے, اور ساری مملکت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اب آپ نظم و نسق چلانے والے ہیں. یہ ہے کہ اب یہاں نظم و نسق چلانا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا, دھیرے دھیرے کرنا تھا. یہ نہیں کہ بیک وقت راتوں رات اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کل سے سارے انڈین بینک اسٹیٹ بینک بند ہو جائیں گے, کل سے سارے جو ہے وہ غلط چیزیں اور اسٹاک ایکسچینج بند ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. آج بھی اگر اسلامی حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے تو دھیرے دھیرے ایک ٹرانزیشن پیریڈ گزرے گا, 10-15 سال گزریں گے, اور سارے معاملات میں چینجز آتے چینجز آتے ہیں. ایسا نہیں کہ بیک لخت اور بیک قلم جو ہے اسلامی حکومت آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اقتدار سنبھالے ہوئے اب 7 سال کا وقفہ قرآن چھوڑ دیتا ہے. 7 سال تک وقفہ گزرتا ہے, دھیرے دھیرے آپ اس کے اندر اصلاح کرتے ہیں, آپ ترمیم کرتے ہیں, اور اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں, بادشاہ کے قانون کو ختم کرتے ہیں, ایک ایک انسانی قانون کو ختم اور ایک ایک الہی قانون کو نافذ کیا جا رہا ہے. 7 سال کا وقفہ گزرتا ہے, ایک ہو جائے کہ 4th ایپیسوڈ ختم. جیل سے شروع اور مملکت کا کی باغ ڈور اور اقتدار تک آپ پہنچ گئے. یہاں آپ کا فورتھ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ففتھ ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے. وہ پانچواں ایپیسوڈ کیا ہے؟ بھائیوں سے ملاقات. آپ کے بھائی آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے شروع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان مصر آ جاتا ہے. یہ ففتھ ایپیسوڈ چلتا ہے. گویا کہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے قرآن مجید کا یوسف علیہ السلام کے قصے کا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. اب سات سال کے بعد خوشی کا زمانہ اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں تھیں, خوب فصل کاٹے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ہی ترکیب کے مطابق ویئر ہاؤس میں اسٹوریج کر لیا اور کچھ کچھ بالیوں کو نکالا استعمال کیا اور کچھ کو اپنے محفوظ رکھا. سات سال گزر گئے. آٹھواں سال شروع ہوا, قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا, خشکی کا زمانہ شروع ہوا, تنگی کا زمانہ شروع ہوا. اب یہ کہ صرف مصر کے اندر تنگی نہیں ہے, مصر کے ارد گرد کے اندر بھی کنعان اور فلسطین یہ پورا علاقہ بھی خشکی کے اندر آ گیا, قحط کے اندر آ گیا اور ہر طرف غلہ اور اناج کی کمی ہو گئی. اب لوگ آنے لگے باہر سے بھی. ایک تو مصر کے اندر ساری مملکت کے اندر پہنچانا ہے, راشن پہنچانا ہے, باہر کے لوگ بھی آنے لگے اور باہر کے لوگوں کو بھی غلہ اور اناج دیا جانے لگا. لیکن باہر کے جو لوگ آئیں گے باہر کی مملکتوں سے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی جو اس وقت مصر میں نہیں تھے نا, تو وہ کنعان سے آ رہے تھے, وہ فلسطین کے علاقے سے آ رہے تھے, تو باہر کے لوگوں کے لیے اسپیشل پرمیشن لینا پڑتا ہے بادشاہ سے. کہتے ہیں نا جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ خاص چیزوں کے لیے چیف منسٹر کا دستخط چاہیے, فلاں منسٹر کا دستخط چاہیے, تو لوگ ان کے گھر کے پاس کیو لگاتے ہیں صبح 6 بجے سے اور نکلتے ہیں چیف منسٹر صاحب 10 بجے. آپ جھٹ 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 سے سب کے ہاتھ سے پیپر لے لیتے ہیں, کسی سے بات کرنے کی تک کی فرصت نہیں ہوتی. آپ نے اگر دیکھا تو محسوس ہوگا کتنے درست انسان ہوتے ہیں یہ لوگ, کہ لوگ صبح 6 بجے سے لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سب لوگ اپنے ہاتھ میں اپلیکیشن رکھے ہوتے ہیں, نام آتا ہے پیپر میں جنتا دربار, نام پیپر میں یہ آتا ہے کہ جنتا دربار, سارے جنتا کو آزادی ہوگی وہ اپنے چیف منسٹر سے ملاقات کریں. ہم نے بنگلور میں بھی دیکھا, پٹنہ میں بھی دیکھنے کا موقع ہوا, لوگ قطار لگائے کھڑے ہوتے ہیں اور پیپر میں پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر کتنا اچھا ہے, ایک ایک آدمی کی فریاد سنتا ہے, کچھ نہیں سنتا. 10-11 بجے پی کے سب سوتے ہیں اور نکلتے ہیں صبح میں 10-11 بجے کے بعد, ان کی کار تیز فرار نکلتی ہے, بس آئے ہائے ہائے کیے اور سب کے اپلیکیشن اپنے ہاتھوں سے نہیں لیتا بلکہ ایک سپاہی کو کہہ دیتا ہے کہ سب کے اپلیکیشن لے لو, دیکھیں گے ہم دیکھیں گے سر وہ کام ہے, سر یہ کام ہے, نہیں کسی کا سنتا نہیں, وقت نہیں ہے, سب اپلیکیشن جمع لیا کار کے اندر پٹک دیا گیا اور نکل گئے چیف منسٹر صاحب. ایسا نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی آنا تھا پرمیشن, اسپیشل پرمیشن لینے کے لیے, باہر کے لوگوں کے لیے اسپیشل پرمیشن چاہیے تھا, تو اسپیشل پرمیشن لینے کے لیے آئے یہ بھائی لوگ. آئے 10 بھائی آئے, آپ کے پورے 11 بھائی تھے, بنیامین کو چھوڑ کر بقیہ 10 بھائی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا. اسے یہ نہ سمجھے کہ ہر غلہ کے ڈسٹریبیوشن کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ اسپیشل کیس تھا, چونکہ باہر سے لوگ آئے تھے تو یہ 10 بھائیوں کو پیش کیا گیا. دیکھنے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام تال لیے, پہچان لیے کہ یہ میرے بھائی لوگ ہیں, لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا, اس لیے کہ جب کنویں میں ڈالا گیا تو 12 سال کا تھا اور جب اس وقت بادشاہ بنا ہوا ہے یہ نوجوان تو 32 اور 35 سال کا کڑیل نوجوان ہو چکا ہے اور زندگی کے اندر کافی تبدیلی آ جاتی ہے, اور وہم و گمان میں نہیں کہ جس شخص کو کنویں کے اندر پھینکا گیا وہ اس وقت کا بادشاہ اور مملکت کا سردار ہوگا, کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. 10 بھائیوں نے بھی نہیں پہچانا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. بہرحال اپلیکیشن دے دیا, سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے ان کو دینا چاہیے, غلہ دینا چاہیے. راشن کارڈ کا سسٹم تھا, ہر آدمی کے حساب سے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں اور 2 فرد ہیں, ابا ہمارے ابو جان ایک ہیں اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے, تو ان دونوں کا بھی راشن چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا. ابھی بات آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد ولما جہازہم بجہازہم, جب ان کا سامان پیک کر دیا گیا, ان کو جتنا دینا تھا ناپ کر تول کر دے دیا گیا, سب کے 10 بھائیوں کے پلس ایک بھائی جو آیا نہیں, پلس باپ جو نہیں آئے, پلس ان کی بیویوں کے لیے ایک مرد کے حساب سے اس کے خاندان کا وہ غلہ دے دیا گیا. دینے کے بعد کہا کہ جب جانے لگے کالا تو نبی عقل لکم من ابیکم, کہا کہ اللہ ترون انی اوف الکیلا و انا خیر المنزلین, بھر بھر کر دیا. دینے کے بعد کہا کہ تم نے جو 2 بات کہی, ایک تو باپ کا حصہ مانگا اور ایک بھائی کا حصہ مانگا, میں نے تمہاری بات کو تسلیم کر لیا, باپ بوڑھے ہیں ٹھیک ہے نہیں آ سکتے مصر تک, میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن بھائی کے معاملے میں مجھے یقین نہیں ہے, ممکن ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح بنیامین کو بلایا جائے. کہا کہ بھائی کے بارے میں نے اب اعتماد کر لیا ہے, لیکن اگلی بار جب آؤ گے تو میں اعتماد نہیں کروں گا, تمہارا بھائی آنا چاہیے ورنہ میرے پاس نہیں پھٹکنا, میں غلہ دینے والا نہیں ہوں, تمہارا جو 11 بھائی کا جو تم تذکرہ کرتے ہیں اس کو لے آؤ, دیکھیں گے ہم. تو اس طرح سے آپ نے کہا اور خوب بھر کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں کتنا بھر بھر کر دینے والا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. وہ یہ کہ ایک لالچ بھی دیا تاکہ ایک اور بار ریٹرن آئے وہ, ऐसा नहीं हो कि एक बार आए और चले गए। छोटे भाई को देखने की तमन्ना है, वो भाई जिस पर क्या क्या मजालिम है पता नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसे क्या गया वैसे वो भाई जिंदा है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम हजरत यूसुफ को। अब इस वक्त पर्दे में रखा, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं किया, मैं यूसुफ हूँ। कहा कि जाओ तुम ले आओ अपने भाई को, अगले बार जब आओगे, लेकिन देखो मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज हूँ और मैं खूब भर भर के देता हूँ। गए खुशी खुशी गए, जाते वक्त अभी सामान उठाने से पहले इशारा किया अपने शाही दरबार के आदमी को कि ये लोग जो पैसे दिए हैं गल्ला लेने के लिए, जो पैसे उन्होंने दिए थे, जो रकम दी थी, कहा कि इस रकम को उनकी थैली में छुपा दो, उनकी खुर्जियों के अंदर रख दो, क्योंकि भाई थे और कलेजा नहीं तस्लीम करता कि भाइयों के साथ इस तरह का मामला किया जाए। मसलियत थी तो आपने पर्दा डाले रखा, लेकिन पैसे लेकर उनको गल्ला दिया जाए बाप के लिए भी मुनासिब नहीं था। आपने कहा कि पैसे रख दिया जाए, तो छुपाकर उन लोगों ने रख दिया। ये लोग गए घर, खुशी खुशी भागे, और जाने के बाद बाप के पास फौरन उन्होंने जो बात कही वो ये कि अब्बू जान अगली बार जब हम जाएंगे तो बादशाह ने कह दिया है कि हमको अनाज और गल्ला मिलने वाला नहीं जब तक कि हमारा 11वां भाई भी न आ जाए। बात हम आज यहाँ खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह मजीद तफसीलात आगे आएंगी। انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الهنا رب العالمين قران مجيد کا گہرا فهم ہمیں عطا فرما قران مجيد کے ان قصص سے جو سبق ہمارے لیے انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار نبیوں کا جو پاک کردار ہے اس پاک کردار اور اسوے کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہر قسم کے فریب سے محفوظ فرما نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما ہماری آنکھوں کے اندر حیا عطا فرما ہمارے قلوب کے اندر پاکیزگی عطا فرما ہماری زندگیوں کے اندر نور عطا فرما اور اے پروردگار ہمیں دعوتی فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اے پروردگار ہمیں وقار اور سنجیدگی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں متانت کی دولت سے نواز اور اے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھے منصب اچھی عزت اور سرفرازی بلندی کامیابی و کامرانی سے نواز اور اے پروردگار آخرت میں جب ہم تیری طرف لوٹیں تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں تجھ سے خوش کر دے اور جہنم کی آگ سے ہماری